السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. خطبات خلافت کے عنوان سے مختلف گوشوں پر ان مہانہ نشستوں میں گفتگو ہو رہی ہے، اور جیسے کہ ابتدا میں آپ کے سامنے عطاء الرحمٰن عارف صاحب نے مختصر یہ بات بیان کی کہ آج ہماری یہ تیسری نشست ہے. پہلی نشست میں ہم نے خلافت کے لغوی اور شرعی مفہوم کو جانا، اور اس ضمن میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، ساتھ ہی کہ اگر خلافت کا نظام قائم ہو، یعنی اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کا نفاذ ہو، تو اس کی برکات کیا ہوتی ہے، اس کو مختصرا جانا. لیکن زیادہ تفصیل سے یہ بات سمجھی تھی کہ اگر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم نہ ہو، یعنی دیگر الفاظ میں نظام خلافت اگر قائم نہ ہو، تو بھی شیطنت اور قارونیت جو ہے اور فرعونیت، اس کے مظاہر نظام میں دکھائی دیتے ہیں. اس کو ہم نے تفصیل سے پہلے نشست میں جاننے کی کوشش کی تھی. گزشتہ مہینے تاریخ خلافت پر بات ہوئی، اور یہ تذکرہ سامنے آیا کہ خلافت کی تاریخ اتنی ہی پرانی جتنا کہ خود انسان کی تاریخ. پہلے ہی انسان وہ نبی بھی ہے اور خلیفہ بھی ہے، اور بغاوت کی تاریخ بھی اتنی پیدا پرانی ہے کہ شیطان نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. تو جتنا تاریخ انسانی کا سفر پرانا، اتنا ہی تاریخ خلافت بھی پرانی. اور اس زمن میں ہم نے پانچ جلیل القدر رسولوں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں کچھ باتوں کو جاننے کی کوشش کی. آج ہمارا ٹاپک بہت وسیع ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ خلافت راشدہ پر بات کرنی ہے تو ایک گھنٹہ تو کسی کام کا نہیں، یا تو کئی برس بھی لگ جائے اس کو مرتب کرنے پر، تو ظاہری بات ہے کہ وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ بات جب سمجھیں گے وہ میں بھی آپ کی گوش گزار کر دوں گا. تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے بنیادی طور پر خلافت راشدہ کے حوالے سے. پہلے اس بات کی اہمیت کو جانیں کہ ہم خطبات خلافت کے عنوان سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری جان، ہمارا مال بھی نظام خلافت کی جد و جہد میں لگے اور کھپے. اب اگر آج کوئی نظام قائم ہوتا ہے یا ہوگا انشاءاللہ، تو اس کے تناظر میں خلفائے راشدین کے دور کی اہمیت کیا ہے، یا مزید اس کو وسعت دے دیں اس بات کو، تو صحابہ کرام کے دور کی اہمیت کیا ہے، یہ اصل میں آج ہمارا موضوع ہے. گو کے آگے چل کر ہم خلفائے راشدین کے کچھ ذاتی حالات، کچھ ان کے دور میں جو نظام خلافت رہا اس کے سیلنٹ فیچرز کو، کچھ خصوصیات کو پڑھیں گے. لیکن بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نے نظام خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، یا کل انشاءاللہ نظام برپا ہوگا، تو اس میں صحابہ کے دور کی اہمیت کیا ہے. میں یہاں سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں. اسی تناظر میں صحابہ کرام کی مجموعی اعتبار سے فضیلت اور اہمیت، پھر خلفائے راشدین کی مجموعی اعتبار سے اہمیت، اور پھر ایک ایک خلیفہ راشد ان کے مناقب اور فضائل کو ہم مختصرا جانیں گے، اور پھر ان کے دور میں جو نظام خلافت کا سلسلہ رہا اس کو جانیں گے. میں نے سب سے پہلے ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، سورہ البقرہ کی آیت 137، پہلے پارے کے اختتام پر یہ آیت آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اشارہ خصوصاً یہود کی طرف، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اس طرح کے جیسے اے ایمان والو تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اس وقت ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. تو بقیہ یہود جو مخالفت کرنے والے تھے ان کو کہا جا رہا کہ یہ لوگ اگر اے نبی کے صحابہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تب تو ہدایت پر ہوں گے ورنہ نہیں. تو ہدایت کا معیار ٹھہرے صحابہ کرام. اگر آج ہمارے عقائد ان کے عقائد کی طرح ہیں، آج ہمارا ایمان وہ ہے جو ان کا ایمان ہو، حقیقت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، تفصیلات کے اعتبار سے کن کن باتوں کو ماننا ہے، تو آج اگر ہمارے عقائد وہ ہوں جو صحابہ کرام کے تھے تب تو ہدایت پر ہے ورنہ نہیں ہے. پھر بارہا قرآن حکیم صحابہ کرام کی عصمت پر گفتگو کرتا ہے، کہیں سورہ الحجرات کے پہلے رکوع کے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی مجموعی اعتبار سے یہ عصمت بیان فرماتے ہیں کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے اے نبی کے صحابہ ایمان کو محبوب فرما دیا، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اس کو سجا دیا، چھپا دیا. وہی اللہ سورہ فتح میں بیت رضوان کے تنازل میں 1400 صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، جہاں بیت کا ذکر سورہ فتح میں آیت 10 اور 18 میں آتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو گیا اہل ایمان سے جب وہ نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چند اشارے قرآن سے صحابہ کی عظمت پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کہیں آپ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت تفصیلی حدیث ہے، دور اختلاف میں کیا کرنا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو یہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، عفو علیہا بالنواجذ، داڑھ سے مضبوطی سے ان کی سنت کو پکڑنا، نبی کی سنت اور نبی کے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ابو داؤد شریف کی روایت. اسی طرح جمعے کے خطبات میں آپ یہ سنتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا کہ بہترین دور میرا ہے جو کہ صحابہ کے ساتھ، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تابعی، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تبع تابعین. ان تین ادوار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بہترین ادوار قرار دیا، وہ جو میرے ساتھ ہوں گے یعنی صحابہ، پھر وہ جو ان کے بعد تابعین، پھر وہ جو ان کے بعد تبع تابعین. یہ ہے بخاری کی روایت. اور ابو داؤد شریف کی مشہور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 گروہوں میں تقسیم ہوئے تھے، فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، تم 73 میں تقسیم ہو جاؤ گے. اور بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نجات پانے والا گروہ ہوگا. پوچھا گیا وہ کون، تو فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے، جو اس راستے کو اختیار کریں گے فقط ان کے لیے نجات کا معاملہ ہوگا. اس روایت کی تفصیل کا موقع تو نہیں، لیکن بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم آج کے دور میں 73 کو شمار کرنے بیٹھ جائیں، یہ بہت بڑی غلطی. اسلاف نے، علماء نے تاریخ میں گن کر بتا دیے کتنے ہی فرقے جو کہ باطل سے کھڑے ہوئے اور ختم ہو چکے، وہ اس پوری امت کی تاریخ کے اعتبار سے 73 کا تذکرہ، جس میں سے ایک نجات پائے گا، جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ ہوگا جس پر جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے، جو اس طریقے پر ہوں گی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ تین احادیث مطلق صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے. آج کا نظام خلافت، یہ کل کوئی نظام خلافت قائم ہوگا تو یاد رکھیے اس کے لیے رول ماڈل یہ دور ہے، یہ وہ معاشرہ ہے، خلفاء راشدین کی بات بھی کر رہا ہوں اور یہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جس کی تربیت محمد رسول اللہ نے خود فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن جس نظام کی بات کرتا ہے تو قرآن و سنت کی بنیاد پر پہلا معاشرہ اور نظام جو قائم ہوا وہی صحابہ کرام کا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آج ہم خلافت نظام خلافت کے قائم کرنے کی بات جد و جہد کریں اور صحابہ کے دور کو اگنور کرتے، نظر انداز کرتے، ممکن نہیں ہے. اس تناظر میں یہ چند آیات کے اشارے، یہ چند احادیث کے اشارے آپ کے سامنے رکھے گئے. اب چار جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین، ہم اس سے آگے کی باتیں کریں گے، ان چاروں کے فضائل چند احادیث میں ایک ہی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اب جتنی احادیث میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہر ایک حوالہ بھی دیا جائے گا، یہ تمام احادیث معارف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہے صحیح سجدہ کی کتابیں اور دیگر احادیث کی کتابوں سے، اور معارف الحدیث جو اب چھپتی ہے 8 جلدوں میں، جو اس کی 8ویں جلد ہے والیوم نمبر 1، اس میں کتاب المناقب ہے، جہاں مناقب یعنی صحابہ کے فضائل اور عظمتیں بیان ہوئے، وہاں یہ تمام احادیث آپ کو مل جائیں گی، معارف الحدیث جلد نمبر 8 میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول تو وہ ہے جو جمعے کے خطبات و علماء بھی پڑھتے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں رحم میں سب سے بڑھ کر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بشد فی امر اللہ عمر، اللہ کے حکم میں شدید ترین وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ، واسقم حیاء عثمان، اور حیاء کے سب سے بڑھ کر بہ کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، واقوام علی، اور سب سے بڑھ کر قوت فیصلہ اگر کسی کو اللہ نے دی معاملہ فہمی میں وہ علی کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہی جگہ چاروں کا تذکرہ. اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ ابو بکر پر رحم نازل فرمائے اپنا کہ جنہوں نے اپنی بیٹی میرے نکالے دی، اللہ عمر پر اپنا رحم نازل فرمائے کہ جس کی بات سچی ہوتی ہے وہ کہ کڑوی بھی لگتی ہے لوگوں کو، اللہ عثمان پر رحم فرمائے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور اللہ علی پر رحم فرمائے کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین. اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے ذکر فرمایا کہ میرے ان چاروں صحابہ کی محبت کسی منافق کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، میرے ان چاروں صحابہ کی محبت کسی منافق کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ جن دلوں میں ان چاروں کی محبت نہیں وہ دل مسلمان کے دل نہیں ہو سکتے، وہ ایمان والوں کے دل نہیں ہو سکتے، وہ نفاق والوں کے دل ہو سکتے. یہ 3 احادیث جہاں مجموعی اعتبار سے ان چاروں خلفاء کی عظمتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس سے آگے بڑھاتے بات کو، ایک ایک صحابی ان چار میں سے ان کے کچھ انفرادی فضائل جو احادیث میں ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو جانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسانات فرمائے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکایا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے احسانات کا بدلہ تو اللہ ہی ان کو عطا فرمائے گا. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلے جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو اندھیر یا بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان کے سردار ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 احادیث میں نے عرض کی، 2-3 اور ہیں لیکن وہ احادیث ہیں جہاں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے فضائل ایک ہی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس راستے سے عمر کا گزر ہو جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو لکان عمر وہ عمر ہوتے رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ ہر امت میں کوئی محدث ہوتا ہے، ایک ہوتا نا محدث، ہم کہتے ہیں محدث حدیث کے عالم کو، حدیث کی جمع کرنے والوں کو، ایک ہے محدث دال پہ زبر، ہر امت کا کوئی محدث ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈالتا ہے، وہی نہیں الہام کے معنی میں. میری امت کی محدث عمر ہے رضی اللہ عنہ، اور علماء نے نقل کیا کہ 22 کے قریب کم و بیش آیات ہیں کہ جو ایسی نازل ہوئی جیسی کہ خواہش یا چاہت عمر فاروق کی کسی مسئلے پر ہوتی تھی، مثلاً بدر کے قیدیوں کو قتل کیا جائے، حجاب کا حکم واضح طور پر نازل ہو جائے، شراب اور جوئے پر حدمی حکم آ جائے. یہ 3 مثالیں ہیں، ایسی کئی مثالیں ہیں کہ جیسی رائے یا چاہت سیدنا عمر فاروق کی تھی اللہ کی طرف سے ویسا ہی کلام قرآن حکیم میں نازل ہوا. دونوں کو ملا کر بھی 4 احادیث یعنی شیخین کہا جائے گا صحابہ میں سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس معاملے پر عمر اور ابو بکر دونوں کی رائے ایک ہو جائے میں کبھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا، یہ میرے مستقل گویا کے مشیر ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے کہ دائیں جانب ابو بکر صدیق اور بائیں جانب عمر فاروق کے رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے فرمایا قیامت میں بھی اللہ ہم تینوں کو ایسے ہی اٹھائے گا. اور وہ جو ایک بات پہلے آئی جنت میں سرداروں کی بڑی عمر کے, تو ایک روایت میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق یہ دونوں سردار ہوں گے اہل جنت میں سے ان لوگوں کے جن کو دنیا میں اللہ نے بڑی عمر عطا فرمائی ہوگی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں میں ہوتے اور دو وزیر زمین میں ہوتے. میرے دو آسمان میں جبرائیل اور میکائیل ہیں علیہ السلام, اور زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر ہیں اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. یہ وہ فضائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث میں مشترکہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے بیان فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندورین کا خطاب جن کو ملا کہ نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں گئیں, اور ایک روایت میں 10 کا ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی. یہ 40 کی مشہور روایت ہے, دیکھیے یہ وارث حدیث میں جو نقل ہوا میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا ایک روایت میں عثمان تو وہ ان کی حیا کا عالم یہ کہ فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں, اور آپ نے فرمایا کہ عثمان سے تو زمین و آسمان بھی حیا فرماتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر بھی پیچھے نہ رہے بلکہ اللہ کے نبی کا اعلان تھا جو جتنا لا سکتا ہے لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے, تو ڈھیروں مال اس وقت بھی خرچ کیا. غنی تو ویسے ہی تھے لیکن اللہ کی راہ میں غنی تھے, خوب مال دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے, اللہ نے سب ان کو معاف کر دیا. اب اس کی کس بات کی گارنٹی, جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب کچھ معاف کر دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ موافات کا رشتہ ہوا, بعض مہاجرین اور بعض انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا, حضرت علی رہ گئے, ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا مسئلہ؟ بولا آپ نے سب کو بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آپ نے فرمایا انت اخی فی دنیا والآخرہ, تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ خاص خبر حضرت علی کے لیے بھی ہے, گو کہ آپ جمعے کے خطبات میں سنتے سب صحابہ کے لیے. فمن احبہم وبحبی احبہم ومن ابغضہم وببغضی ابغضہم, جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی بنیاد پر اس سے محبت کی, اور جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض اور عداوت رکھی تو میرے بغض کی بنیاد پر میرے صحابہ کے ساتھ عداوت اور بغض رکھا ہوگا. لیکن اس حدیث میں خصوصاً حضرت علی کا ذکر فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے علی سے بغض اور عداوت رکھی اس نے مجھ سے بغض اور عداوت رکھی. وہ حدیث ہمارے اہل سنت کے علماء نے بھی نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بعض اوقات بعض چیزیں کیونکہ ایک دوسرے مکتب فکر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے کہ شاید وہ ہمارے یہاں کی روایات میں نہیں, ایسا نہیں ہے. گو کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کا دروازہ کہا تو سیدنا عمر کی تعریف بھی ہمارے سامنے آ چکی, سیدنا ابو بکر صدیق کی تعریف بھی سامنے آ چکی, سیدنا عثمان کی بھی آ چکی, سیدنا علی کی بھی سامنے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ میرے ان چار صحابہ میں کوئی تقابل کرنے کی کوشش نہ کرنا, منع کیا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال یہ روایت ہمارے علماء نے بھی نقل کی کہ میں ان کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں. تو یہ ان چاروں خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی چند باتیں, اور ایک عظمت کیا ان چاروں کی وہ کم ہے کہ عشرہ مبشرہ کہ جن 10 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت زمین پر دی ان میں چاروں بھی شامل ہیں. تو یہ اگلی بات میری مکمل ہوئی کہ چاروں خلفائے راشدین کے مناقب کا جو چند علیحدہ علیحدہ احادیث میں یا مشترکہ طور پر چند احادیث سے تذکرہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس سے آگے بڑھتے بات کو لے کر 30 برس کا کم و بیش ان چار خلفاء کا دور ہے, اور اس کی تقسیم مجموعی اعتبار سے اگر ہم فیگرز کو راؤنڈ آف کر لیں تو اس طرح کہ 2.5 برس کم و بیش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت, 10 برس کم و بیش سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، 12 برس کم و بیش سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، اور کم و بیش 5 برس سے کچھ زائد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، یہ کل 30 برس کا معاملہ ہے۔ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ 2.5 برس سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، 10 برس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 12 برس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور کم و بیش 5 برس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کل 30 برس کا معاملہ ہے۔ اس میں بھی ایک اور اعتبار سے مجموعی اگر ہم جائزہ لیں تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے، لیکن جو نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برپا کر کے گئے، اس کی کنسولیڈیشن اور اس کو برقرار رکھنا، مضبوط رکھنا تاکہ وہ آگے بڑھ کر پھل پھول سکے، یہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، بات کریں گے شاید۔ نمبر 2، 10 برس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ایک سالڈ بنیاد اور انٹیکٹ سسٹم جو ملا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، وہ دور ہے کہ 22,00,000 مربع میل تک یہ اسلامی حکومت پہنچی، اور ولیم میئر کو لکھنا اور کہنا پڑا کہ دنیا کو ایک عمر اور مل جاتا رضی اللہ عنہ تو ساری دنیا اسلامی حکومت کے تحت ہو۔ یہ وہ ایکسٹینشن اور اس سالڈ فاؤنڈیشن کے مل جانے کے بعد برکات نظام کی سطح پر اسلام کی جو دنیا کے کونوں میں گئی ہے، بات کریں گے شاید۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک بہت بڑی غلط فہمی یا الزام یہ ہے کہ سارے کے سارے 12 برس ان کے انتشار کا شکار رہے، بہت بڑا الزام، بہت بڑا الزام۔ وہ آخری 2-3 برس یا 4 برس کی بات ہے جب وہ سازشیں کھڑی ہوئی، وہ عبداللہ بن سبا کا فتنہ، یہودی فتنہ، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ آخری 2-3 یا 4 برس کہہ لیجئے، لیکن 7-8-9 برس سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی شان کے ساتھ ہیں جو شان عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھی، بلکہ 2-3 باتوں کے اضافے ہیں جو اس دور میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آخری 5 برس سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، یقیناً یہ وہ تاریخ کا تاریخ باب بھی ہے جب غیروں کے فتنوں کے نتیجے میں تلواریں مسلمانوں کی مسلمانوں سے ٹکرائی ہیں، یہاں بھی انتشار ہے، اس کی بھی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن اس سارے انتشار کے باوجود وہ سبق اور برداشت اور استقامت کہ اس بہرحال نظام کو جوڑے تو رکھا جائے، وہ شان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو معاملہ خلافت سے آگے بڑھا ہے اور بعد کے ادوار میں جو بگاڑ اور پیدا ہوا، وہ آئندہ مہینے انشاءاللہ صرف اس کی کچھ جھلکیاں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ 1924 تک کا سفر ہمارا پورا ہو جب رہی سہی خلافت عثمانیہ بھی ختم ہوئی، آئندہ مہینے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو بات ہوگی۔ تو بہرحال یہ 4 خلفاء کم و بیش 30 برس کی بات، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور، اس نظام کو مزید سالڈ فاؤنڈیشن فراہم کرنا اور انٹیک رکھنا، کیونکہ فتنے بڑے برپا ہو گئے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عمر فاروق کے 10 برس وہ ایکسٹینشن ہے اور وسعت ہے اسلامی حکومت میں، اور نظام کے جو مختلف گوشے ہیں ان کا روبہ عمل ہونا پراپرلی منظم انداز میں، اور اس کی برکات اس دنیا نے دیکھی۔ سیدنا عثمان کا دور وہ شان فاروقی کا تسلسل بھی ہے، کچھ اضافے بھی ہیں، آخری چند سالوں میں انتشار کا معاملہ جو منتج ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت منتج، جس کا نتیجہ نکلا، یہ اختتام پذیر ہوا۔ اور آخری 5 برس کم و بیش سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، جب وہ فتنے اور برپا ہوئے، شورش اور برپا ہوئی، جس سے نمٹنا اور اس نظام کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ شان سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آئیے بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں، ایک ایک خلیفہ راشد، ان کے تھوڑے سے ذاتی حالات، پھر ان کے دور میں اگر فتوحات ہیں تو وہ، اور ان کے دور میں جو کچھ نئی باتیں سامنے آئیں نظام کے حوالے سے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اور آخر میں وقت ہوا، اگر وقت اجازت دی تو مجموعی اعتبار سے ایک جائزہ، وہ کیا سیلینٹ فیچرز تھے، خاص خصوصیات تھیں جو خلفائے راشدین کے دور میں ایک نظام کی سطح پر ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے 17 نمازوں کی امامت آپ نے فرمائی، جس میں سے ایک نماز کم از کم ایسی ہے کہ جماعت شروع ہو چکی، اللہ کے نبی حجرے سے باہر تشریف لائے اور جماعت کھڑی ہے کہ اب کیا ہو. بہرحال اللہ کے نبی آگے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے روک دیا. اب آپ امام ہیں، آپ کے مقتدی ابو بکر صدیق ہیں اور ابو بکر کے مقتدی پورے صحابہ ان کی جماعت رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کیا منظر ہوگا سوچیے. یہ خود اشارہ ہے دور نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ تمہارے امیر ہیں. اسی طرح ایک روایت بیان ہونے سے رہ گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب ابو بکر موجود ہوں تو کسی کو امیر نہ بنانا، جب ابو بکر صدیق موجود ہوں تو کسی کو امیر نہ بنانا. یہ اشارے ہیں. اور آپ کے بعد، لیکن بہرحال آپ کے بعد جو تجہیز و تفکین کے معاملات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی سے قبل یہ بحث کہ خلیفہ کون ہوگا وہ بحث شروع ہوئی، اس کی تاریخی تفصیلات کو بھی میں چھوڑ رہا ہوں. کوشش یہ ہے کہ جن معاملات کے بیان میں کچھ نازک پہلو ہیں یا کچھ خامہ خواہ کے اختلافی پہلو ہیں ان کو میں بالکل ٹچ نہیں کر رہا، نہ یہ میری فیلڈ. سچی بات تو یہ ہے صرف وہ پازیٹو پہلو جو آج ہمیں کام آئیں گے، جس کی آج بھی ہمیں ضرورت ہے، اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے جس پر ہم چاروں خلفاء کے زمن میں اشارتاً بات کریں گے کہ یہ خلافت کی منتقلی کیسے ہوگی. یہ بات بڑی فلیکسیبل چھوڑی گئی ہے شریعت میں. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمن میں تو یہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اشارے ہیں صحابہ کرام کے سامنے، لیکن گو کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد بحث ہوئی ہے، اور اس بحث کے بعد نام بھی سامنے آئے، تا آ کے عمر فاروق بھی کہتے نہیں ہمارے امیر ابو بکر صدیق ہوں گے. اس ساری بحث و تمہید اور مشوروں کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا اہل ایمان کا. یہ ایک شکل منتقلی کی کہ اشارے تو خود اللہ کے رسول کے، لیکن بہرحال وہ شرائط موجود کے باہمی بحث و تمیز اور باہمی شرائط کے بعد آپ کی خلافت پر اتفاق ہوا. آپ کی ذات گرامی بڑے ہی نرم دل اور بڑے ہی زہد و تقویٰ والے. خلافت سے پہلے تجارت ان کا معمول تھا، خلیفہ بننے کے بعد ایک دن جو ہے وہ کپڑا اٹھایا اور نکل پڑے بازار میں. عمر فاروق نے دیکھا کدھر، کہا بھائی کمانا ہے، کہا یہ کریں گے تو خلافت کیسے چلے گی، پھر کیا کروں میں، آپ کو اپنا وظیفہ مقرر کر لیں بیت الباس سے. تا کہ اب یہ سب تفصیلی واقعات ہیں اور میں نے ایک گھنٹے کی مجبوری آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دی. دوبارہ طے ہوا کہ آپ اپنا کوئی وظیفہ بیت الباس سے مقرر کر لیں. کتنا مقرر ہوا جو شاید عام آدمی کا بھی نہ ہو. بہت مشہور واقعہ ہے، میٹھا ہم سب لوگ کھاتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ میٹھا کھا کے سنت پوری کر لیں، ایسا ہی ہے نا، لیکن سنت کے واقعے ہمیں یاد نہیں رہتے اور سنت میں کھانے کتنے تھے یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں. بارہ ایک دن گھر تشریف لائے تو زوجہ نے حلوہ بنایا، کہا یہ کہاں سے آیا، غور کیجئے فرسٹ لیڈی نے حلوہ پکایا ہے، کہاں سے آیا، کہا میں نے کئی دنوں سے تھوڑا 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 کر کے بچایا تو آج یہ تیار ہوا. اچھا اب ابو بکر کے گھر میں میٹھا بھی آ رہا ہے، اضافی چیزیں بھی آ رہی ہیں، اس تھوڑے 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 کا لحاظ کر کے اتنی نسبت سے اپنا وظیفہ اور کم کروا دیا بیت الماس. اور ایک تاریخی روایت سے ثبوت ملتا ہے کہ وفات سے قبل ایک مکان تھا جس کو فروخت کیا، جس کی آمدنی لے کر اب تک جتنا استعمال کیا تھا سارا بیت المال میں ڈپازٹ کرا دیا. یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عبادت کا معاملہ نماز میں ہچکیاں بن جایا کرتی تھی، یہ خلفاء تھے ہمارے. اور فکر آخرت کا معاملہ، کسی پرندے کو دیکھا تو آکاش میں تیری طرح ہوتا، تو مر کے ختم ہو جائے گا، تیرا حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن ابو بکر کو دوبارہ زندگی ملے گی اور اسے اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش ہونا. جن کو اللہ کے نبی کہیں کہ تیرے لیے جنت واجب، جن کو اللہ کے لیے، جن کے لیے اللہ کے نبی فرمائے کہ سب سے پہلے تمہارا داخلہ ہوگا میری امت میں سے جنت میں، ان کا خوف آخرت یہ ہے کہ کاش میں پرندہ ہوتا جسے حساب کتاب نہ ہوتا، کاش میں ٹنکا ہوتا جو جل کر راکھ ہو جاتا لیکن اس سے حساب کتاب نہ ہوتا. خدمت خلق محلے والوں کے کام کرتے تھے خلافت ملنے سے پہلے بھی. ایک لڑکی بڑی پریشان ہوئی کم عمر کی اور کہا کہ جی اب تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بولا کیا مسئلہ؟ آپ خلیفہ بن گئے ہمارا کام کون کرے گا؟ کہا بیٹا جب تمہارا کوئی کام ہو تو مجھے بتانا میں تمہارا کام کر دیا کروں گا. یہاں تک کہ اس لڑکی کی جو بکری تھی اس کا دودھ نکال کر اس کو دے دیا کرتے تھے. ایک بات ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بوڑھی بیوہ غالباً نابینا تھی غالباً تمہارے فاروق پہنچ گیا اس کے پاس. کہا تمہارا اب تک کام کاج کون کرتا تھا؟ کہا وہ ابو بکر آتا تھا میرے پاس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے عوام کی خدمت کا معاملہ. بلا شبہ الفاظ رسول کی عملی تعبیر ہے یہ خلفاء. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سید القومی خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. اس بوڑھی بیوہ جو کہ غالباً نابینا بھی تھی اپنی دور خلافت میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کام کاج کر دیا کرتے تھے. یہ گزاری حالات. اب وہ بات جو انٹرنل کنسولیڈیشن والی بات ہے انٹیک کرنے والی بات ہے اس میں تین بڑے اہم مسائل تھے. ایک جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، دو بڑے بڑے قبائل کے کچھ سردار مرتد ہو گئے، تین زکات ادا نہ کرنے کا اعلان کرنے والے کھڑے ہو گئے. ان کے سدے باب کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے. انہی میں مسلمہ کا داغ تھا، نانوس کا داغ پڑ گیا، دور نبوی میں کھڑا ہوا. ایک اور عورت تھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ اس نے کیا، مسلمہ سے شادی بھی کر ڈالی. اور دو تین اور نام بھی ملتے ہیں، اسود انسی کا اور طلحہ بن خویلد کا، مختلف علاقوں کے اندر. ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جو ہے وہ مہمات کو روانہ کیا، جہاں خالد بن ولید بھی ہیں، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اسی طرح ان مرد سرداروں کی استحصال کے لیے. اور جب یہ معاملہ ہوا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم زکات نہیں دیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا ان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ وہ موقع تھا کہ عمر فاروق ایسی شخصیت بھی کھڑے ہوئے، کہا جی ذرا حلقات رکھیں، ابھی جھوٹی نبوت کے دعوے داروں سے بھی نمٹنا ہے. یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ چلے گئے اس کی طرف، لاکھوں بلا مبالغہ، اور یہ مرتدین کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا، ذرا حلقات رکھیں. تو ڈانٹ بھی عمر فاروق کو رضی اللہ عنہ، میں تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے حکم میں گڑبڑ ہو رہی ہے، میں زندہ رہ جاؤں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ حالانکہ جسمانی اور ظاہری اعتبار سے اتنے کمزور تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا تہمت لٹک جایا کرتا تھا. تہبند اگر آپ باندھے کبھی، آپ جو حضرات نے استعمال کیا ہے، یا یہ جو احرام ہم سب کو یہاں لٹک جاتا ہے، بار بار اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے. جسم اتنا کمزور تھا، لاگت تھا کہ لٹک جایا کرتا تھا، لیکن قوت ارادی، استقامت اور جوش و جذبہ. اے عمر تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی کے دور میں یہ زکات میں ایک اونٹ کی رسی بھی دیتے تھے، نہیں دیں گے میں احتجاج کروں گا ان کے خلاف، اور کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلے جا کے ان کے خلاف احتجاج کروں. یہ ہے جو ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے. اور وہ جو آلائے کلمت اللہ ہو تو گیا، اللہ کے کلمے کی سر بلندی تو ہو گئی، اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے قتال کا اعلان کر رہے ہیں. اور ترکیب وہی ہے جو قرآن کی سورہ توبہ کی آیت 6 پڑھے. قرآن کہتا ہے صحیح ایمان لے آئیں، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، تو ان کا راستہ خلو سبیلا ہو، ان کا راستہ چھوڑ دو. اللہ کے نبی کی حدیث بھی بخاری میں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنگ کروں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے. یہ کر لیں تو ان کی جان مال محفوظ. ان آیت اور حدیث سے استشہاد کیے انکار کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور اعلان قتال کیا ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. یہ تین بڑے بڑے مسائل. دو باتوں کی طرف اور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ دور صدیقی عین تسلسل ہے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. سنے وہ کوئی بات سنت سے آگے پیچھے نہیں. اور اس کی بہترین مثال وہ جیش اسامہ موتا کا ایک معاملہ ہوا، اور اس کی طرف ایک مہم کی روانگی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کر گئے. اب دو تین مسائل تھے اس میں، مسائل سے مراد دو تین پہلو. ایک تو نوجوان بہت ہی چھوٹے، اور زید کے بیٹے جو خود آزاد کردہ غلام، اور اتنی چھوٹی عمر میں اور ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے کی عمارت میں بڑے بڑے صحابہ نے جانے عمر فاروق بھی شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ. اندازہ کی اللہ کے رسول تشریف لے گئے، تو کسی نے کہا یا امیر المؤمنین، ذرا کچھ اس پہ نظر ثانی ہو جائے، اسامہ چھوٹے زید کے بیٹے بھی ہیں، کیا مطلب؟ اس شے کو بدل دوں جو اللہ کے رسول مقرر کر کے گئے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے عین سنت رسول کے اتباع کا تفصیل. اور ایک جو بات میں نے کہی جو اس دن پہلے مجھے عرض کرنی چاہیے تھی، انٹیکٹ رکھنے والی بات نظام کو بھی امت کو بھی. اور یہ مرحلہ عین کس وقت پیش آیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں دنیا سے، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو عمر فاروق نے بھی تلوار نکال لی. کسی نے اگر کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں. اب ہمت تھی کسی کی عمر فاروق کو چپ کرانے کی؟ تب کھڑے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ خطبہ دیا جو ان کی شان کے لائق. من کان یعبد محمد بین محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جان لے وہ چلے گئے دنیا سے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے اللہ حی ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے. اور پھر آیت تلاوت کی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد تو اللہ کے رسول ہے، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر وہ قتل نہیں شہید کر دیے جائیں، انتقال کر جائیں، تو کیا آپ ایڑی پر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تب عمر فاروق کہتے لگتا ہے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو امت کو بھی انٹیکٹ رکھنا، نظام کو بھی انٹیکٹ رکھنا، اور اس منہج پر لے کر چلنا جو منہج محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کر گئے. یہ شان ان پانچ برسوں کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. باقی جو خلافت کے نظام کے وہ پہلو ہیں جن کا تعلق بندوں کی بہبود کے ساتھ ہے، اس زمن میں بھی کام ہوئے ہیں، لیکن ابھی باقاعدہ کوئی ڈپارٹمنٹس بنے ہوں ایسا نہیں ہے. وہ شان آئے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. لیکن لکھا ہے کہ ملکی انتظام کے اعتبار سے، خلافت کے معاملات کے اعتبار سے مشورے کا نظام موجود تھا. کبار یعنی بڑے صحابہ سے مشورے کر کے معاملات کو طے کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسی طرح جو بھی عاملین کہتے ہیں ذمہ داروں کو، جیسے ہمارے یہاں علاقوں کے اعتبار سے کبھی گورنرس کہہ دیا جاتا ہے، عاملین کا جو انتخاب ہوتا اس میں احتیاطیں برتی جاتی. باقی ایچ آر کا پورا ڈپارٹمنٹ وہ بنے گا عمر فاروق کے دور میں، بات کریں گے رضی اللہ عنہ. اسی طرح مالی انتظامات بھی کیے، لیکن ابھی کوئی باقاعدہ بیت المال کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. فوجی نظام بھی موجود تھا، اور افواج کی تقسیم قبائل کے اندر کر دی گئی تھی، ضرورت پڑتی ان کو بلا لیا جاتا تھا. ذمیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا، یعنی وہ غیر مسلم جو اسلامی خلافت اور حکومت کی بالادستی قبول کر کے اس کے زیر تحت رہیں، ہاں ٹیکس پے کریں گے جسے جزیہ کہا جاتا ہے، ان کے حقوق کا بھی خاص آپ نے خیال کیا. اور دین کے تحفظ کے ضمن میں محکمہ افتاء کو قائم کیا، بڑے بڑے صحابہ کو دار الافتاء کے طور پر مقرر کیا، مفتیان کے طور پر مقرر کیا لوگوں کی شرعی رہنمائی کے لیے. ایک بڑا اہم کام کہ دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہوا، اور 43 صحابہ کی جماعت تھی کاتبین وحی جو قرآن لکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، لیکن وہ لکھا ہوا مختلف لوگوں کے پاس اسکیٹر تھا، پھیلا ہوا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مہم میں کئی مسلمان جو کہ حفاظ بھی تھے شہید ہوئے، تو یہ ضرورت محسوس ہوئی، اس پر مشورہ ہوا، اتفاق ہوا کہ قرآن کو اب ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے تاکہ اس کی حفاظت کا جو الہامی منصوبہ ہے اس کے تقاضے پورے ہو سکے. چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتبین وحی کی کمیٹی میں شامل تھے یا تعداد میں شامل تھے، ان کی سربراہی میں کمیٹی مقرر کی گئی، اور اس کمیٹی نے اس قرآن کو کتابی شکل میں مرتب کیا. اب میں نے جملہ تو وہ استعمال کیے، لیکن اس کی تاریخ میں جائیے تو لوگوں نے پی ایچ ڈیز کیے ہیں کہ وہ الفاظ جو زبان رسالت سے ادا ہوئے صفحے قرطاس پر کاغذ پر کیسے پہنچے، کس کہاں کہاں اسکیٹرڈ تھے، کب کب جمع ہوئے، ایک ایک آیت کے جمع کرنے میں گواہیاں کتنی درکار تھیں، اور کیا کیا مسائل پیش آئے، یہ پوری ایک الگ تاریخ ہے اس کی. یہ ہے دور صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک کتابی شکل میں قرآن کے جمع ہونے کا معاملہ. ساتھ ہی جو چند دو خصوصی معاملات ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنی علمی کمالات میں ایک ہے ان کا فہم قرآن کا معاملہ اور ایک ہے ان کا علم الانساب کا معاملہ. یہ نسب جو ہوتا ہے شجرہ نسب فیملی ٹری جسے کہا جاتا ہے, اس علم کے بھی بڑے بہت بڑے ماہر تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. بہرحال بات بہت طویل ہو جائے گی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے چند ذاتی حالات ہم نے پڑھے, اور آپ کے دور میں جو فتنے اٹھے ان کے سر کو بھی یہ بہت بڑا مشن رہا, عوام کی بہبود کا معاملہ بھی سامنے رہا, اور دین کا اجرا, اس کی اشاعت, اس کا تسلسل بھی برقرار رہے, یہ بھی ہمارے سامنے ہے. ان چند باتوں سے جو دو تین بڑے بڑے نکات ہمارے سامنے آتے ہیں جو خصوصیات خلافت راشدہ کی, وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک, اللہ کے کلمے کی سر بلندی اور اس کا تسلسل یہ دور خلافت راشدہ میں جاری ہے. اللہ کے بندوں کی مادی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی پیش نظر ہے, لیکن اس کے ساتھ اور اس سے بڑھ کر بندوں کی روحانی اور اخروی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا, وہ شان بھی دور صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. آگے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, یہاں منتقلی کا معاملہ ہے تو نامزدگی کی بنیاد پر, لیکن اس نامزدگی میں اسلام کا جو مزاج ہے شورائیت کا, مشورے کا, وہ روح کار فرما ہے. مشورے کے حوالے سے قرآن تو اللہ کے رسول اور آپ کے ذریعے امت کے ذمہ داروں کو بھی حکم دیتا ہے کہ سورہ آل عمران آیت 159, وشاورہم فی الامر, اے نبی ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن ایمان والوں کی بھی شان بیان کرتا ہے سورہ شورا آیت 38 میں, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور اہل ایمان کے آپس کے معاملات باہمی مشوروں سے طے ہوتے ہیں. تو یہ روح کے مشورے ہوں, یہ سیدہ ابوبکر صدیق کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اسے مشورے کرتے رہے, تا آکے اللہ نے آپ کے دل کو مطمئن کیا اور آپ نامزد کر گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ کے طور پر, اس پر اتفاق ہوا صحابہ کرام کا. تو یہ ایک اور شکل نامزدگی سے بھی خلافت کی منتقلی کا تصور ہمارے سامنے آیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, چند ذاتی باتیں ان کے حوالے سے, 10 برس کا عرصہ, یہ جیسے کہ ہم نے پہلے سنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا, آپ کی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی ایک عجیب شان ہمارے سامنے ہے جو ہر مرتبہ ان کی تلوار کو نیام سے باہر نکال لیتی ہے. کبھی آپ نے سورہ ممتحنہ کا درس دور ترجمہ قرآن میں بھی سنا ہوگا, وہ ایک خط روانہ کر دیا ایک صحابی نے فتح مکہ سے پہلے, حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ, سورہ ممتحنہ 28 پارے میں 22 کی تفصیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے خلاف, مکے والوں کے خلاف اقدام کو خفیہ رکھنا چاہا, ایک صحابی تو اسے خطا ہو گئی, انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی کو تو فتح ملی جائے گی جب آپ کا اعلان ہو اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ, مکے میں میرے جو لوگ رہ گئے ہیں خاندان والے ان کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں, اگر وہاں کے لوگوں کو میں کوئی ایسی اہم بات بتا دوں اور ان کی سپورٹ میرے گھر والوں کو مل جائے تو ان کو پروٹیکشن مل جائے گی. غلطی تو ہوئی, خط پکڑا گیا, عمر فاروق نے تلوار نکالی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات کہی, اے عمر, یہ بدری صحابی بھی اصحاب بدر میں سے, تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر تمہیں کیا معلوم کہ اللہ بدر والوں سے کہہ چکا ہو جو چاہو کرو, سب معاف ہے تمہارے, جو چاہو کرو, خبردار یہ نہ کرنا. انہوں نے معافی طلب کی, اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. بڑا پیارا مقام ہے, وہ ہے تو خطا کا معاملہ, آگے بڑھتے تو اللہ کہتے تم اللہ کی مانو تو اللہ جو تم چاہتے وہی تمہیں عطا فرما دے گا. مکہ فتح بھی ہوا, بغیر جنگ کے فتح ہوا, عظیم اکثریت نے اسلام قبول کر لیا, لو تمہارے بھائی بنا دیے اللہ تعالیٰ, مسئلہ کیا اللہ کے لیے. بہرحال یہ تو ایک واقعہ, ایسے کئی مواقع پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور غیرت دینی میں ان کی تلوار کا نکلنا یہ بہت مشہور و معروف ہے. محاسبہ آخرت اس قدر کہ کہتے ہیں کہ کل میں اللہ کے ہاں برابر سرابر بھی چھوڑ گیا, درجات تو دور کی بات ہے تو بہت بڑی بات ہوگی میرے. اور حشیت کا معاملہ یہ کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, بڑے پیارے محبوب صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند منافقین کے نام بتا دیے. وہ نام کسی وجہ سے آپ نے حذیفہ کو بتا دیے رضی اللہ عنہ, تو عمر فاروق کے علم میں بات آ گئی اور وہ اللہ کا واسطہ دے کر حذیفہ سے کہتے تھے، اے حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اتنا بتا دو کہیں اس لسٹ میں میرا نام شامل تو نہیں، جن کو اللہ کے نبی کہے کہ میرے بعد سے نبی ہوتا اگر تو وہ عمر ہو، جس کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، جو جس راستے سے گزر جائے شیطان بھاگ جائے وہاں سے، اس ذات گرامی کا خوف کیا ہے؟ اے حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ، مجھے یہ بتا دو کہ اس لسٹ میں کہیں میرا نام شامل تو نہیں. یہ ہے ہمارے خلفاء خلفائے راشدین. بہرحال تو یہ ان کی خشیت کا معاملہ ہمارے سامنے آیا. اسی طرح زہد و قناعت بھی اور لباس میں بڑی سادگی، اتنی کہ ایک وقت میں ان کے لباس پر 14-14 کے قریب پیوند پائے گئے، اتنی سادگی لباس. اور بیت المقدس کا واقعہ کس کو یاد نہیں، جب وہ غلام کو لے کر گئے ہیں یا خادم کو لے کر گئے ہیں، اور اونٹ پر ایک منزل خادم بیٹھتا ہے، ایک منزل آپ بیٹھتے ہیں، اور جب قریب پہنچے تو بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ غلام کی تھی. کہا بیٹھو. نہ نہ کچھ تو خدا کا خوف کرے گا، نہ الدور دورک، باری تو تمہاری باری، تم بیٹھو گے. اچھا اپنا لباس تو صحیح کر لیں، اتنے بڑے علاقے میں جا رہے ہیں، یہ دیکھیں کچھ کیچڑ بھی لگا ہوا ہے، کہیں آپ نے ہاتھ میں جوتے بھی اٹھا لیے، کچھ لحاظ تو کر لیں. کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس لباس کی وجہ سے عزت نہیں دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی. اتنی سادگی لباس کے اندر، ٹھیک ہے. اور ولیم میور کیا کہتا ہے، ایک عمر اور ملتا ساری دنیا اسلامی حکومت کے پاس، یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا پر نہیں دلوں پر حکومتیں کی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ چند باتیں ان کی، خشیت الہی یا محاسب آخرت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زہد و قناعت و سادہ لباس کے حوالے سے. اب آئیے ان کے دور میں ایک بڑا تسلسل ہے فتوحات کا، وہ صرف اشارے کرنا مقصود ہے کہ وہاں ایران کی فتح، عراق کی فتح، آرمینیا، مکران، کرمان، خراسان اس دور میں یہ ہمارا افغانستان کا پورا علاقہ، کچھ ایران، کچھ پاکستان کی شمالی علاقہ جات، اسی طرح شام، اردن، بیت المقدس کی فتح اور مصر کی فتوحات، یہ سارا دور ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور کم و بیش 22 لاکھ مربع میل تک یہ اسلامی حکومت پہنچی ہے. کیا کچھ یہاں پر ہے جس میں پائنیئر ہیں؟ ہمارے علماء جب لکھتے ہیں تو اس کو اولیات کہتے ہیں، اول سے اولیات. اول کیا چیزیں ہیں جو سیدنا عمر فاروق لے کر آئے ہیں رضی اللہ عنہ؟ انگلش میں ہم پائنیئرز کہہ دیتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، میں دو تین واقعات پیش کروں گا انشاءاللہ، کہ آج جو ہم امپریس ہیں غیروں سے، وہ غیر کس سے امپریس ہیں؟ کہیں گاندھی 1937-36 میں یہ کہتا ہے اور لکھتا بھی ہے، اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور اپنے کینڈیڈیٹ سے کہتے ہیں کہ جنہوں نے کل الیکشن لڑنے ہیں کانگریس کی طرف سے، کہ میرے پاس تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے سوائے ابو بکر اور عمر کے رضی اللہ عنہما کی مثال ہے ہی نہیں کہ میں پیش کروں، ہے ہی نہیں کوئی مثال. اور جتنے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، ڈنمارک، سویڈن ایٹسٹرا، جن کے سوشل ویلفیئر کے تصورات سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، ان کے نظاموں کو مرتب کرنے والے مجبور ہیں کہ کہیں وہ کہیں عمر دی گریٹ، عمر دی پائنیئر، عمر دا کیلف، عمر دی فاؤنڈر، اور نہ جانے کیا عمر دا کنگ. خیر کنگ نہیں کہیں گے ہم، وہ تو خلیفہ ہیں، ہم سب اللہ کے خلیفہ. یہ عنوان دینے پر مجبور ہے کون؟ وہ غیر، جن کے نظاموں کو دیکھ کر آج ہم متاثر ہوتے ہیں. بڑی سوشل سیکیورٹی ہے وہاں پر، سوشل ویلفیئر ہے، اور جس ایبل لوگوں کے الاؤنسز ہیں اور ان ایمپلائمنٹ کے الاؤنسز ہیں، یہ الاؤنس ہے، وہ الاؤنس ہے، اس میں پائنیئر کون ہے؟ وہ ماننے، وہ عمر کو نہ ماننے والے رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے، یہ ماننے پر مجبور ہے کہ یہ تصور اگر دنیا کو دیا تو وہ عمر فاروق نے دیا رضی اللہ عنہ. ضمن ایک اور بات یہ سمجھ لیں، نہ میرے آپ کے نزدیک نہ عمر فاروق کے نزدیک دنیا کی بہتری اصل مقصد تھا. اصل مقصد کہاں کا ہے؟ آخرت کی بہتری. تو دنیا میں آج جن کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہمارے ان خلفاء کو اپنا رول ماڈل یا پائنیئر قرار دیں، جبکہ دنیا ان پائنیئرز اور رول ماڈلز کے نزدیک اصل نہیں ہے. تو آخرت کے بارے میں کیا کچھ دیا ہوگا انہوں نے؟ آخرت کے بارے میں کیا کیا ہدایات اس سے ملی ہوں گی؟ شاید میں اپنی بات آپ تک کنوے کر چکا ہوں. آگے چلتے شورا کا قیام, مشورہ ابو بکر صدیق بھی لیتے تھے, مشورہ تو محمد کریم بھی لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن باقاعدہ ایک مجلس مشاورت کا قیام جس کی فریکوینٹ میٹنگز ہوتی ہیں, جس کے کورمز ہوتے ہوں, باقاعدہ ملاقاتیں ہوتی ہوں, یہ اولیات میں سے ہے. یہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ عہدے دار یا ذمہ داروں کا جب انتخاب فرمایا کرتے تھے تو بڑا زبردست کام کرتے تھے. جب کسی کو ذمہ داری دی تو اس کی بیلنس شیٹ بنوا لی, واٹ ڈو یو اون اینڈ واٹ ڈو یو او, کیا تمہارا ایسٹ ہے, کیا تمہاری لائبریلٹی, اور جب ذمہ داری سے معذور کر رہے یا ذمہ داری ختم ہو رہی یا ذمہ داری واپس سے لی جا رہی یا کوئی معذرت کر رہا ہے, لاؤ بیلنس شیٹ, واٹ ڈو یو اون ٹوڈے, واٹ ڈو یو او ٹوڈے, پورا اکاؤنٹ رکھواتے تھے اس چیز کا. یہ کیا ہے, آپ اس کو ایچ آر کہہ لیں, آپ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیں, آپ اس کو جو ہے وہ محتسب کا ادارہ کہہ لیں, جو آپ کہہ سکتے کہہ لیں. کرتے تھے عمر فاروق, کرواتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, عمال کا محاسبہ بھی کرواتے تھے, عامل ذمہ دار, عمال اس کی جمع, عمال کا محاسبہ کرواتے تھے. مصر کے گورنر تھے, صحابی تھے, ان کے بیٹے نے کسی عام مسلمان کو کچھ نقصان پہنچا دیا, وہ بیچارہ حج پر آئے, شکایت ہے کہ پہنچ گیا, بلوا لیا گورنر, بیٹے کو بھی بلوایا, لگاؤ کوڑے, اور دو اس کے باپ کو بھی لگا تاکہ کل اس بیٹے کے دماغ میں خلاص نہ آئے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں تو میں جو چاہوں اکاؤنٹیبلٹی, اور عمال کی نہیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے, خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, لا نفسو ولا نذیو, کس چیز کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی, کس چیز کا نام ہے فریڈم آف اسپیچ, کس چیز کا نام ہے اکوالٹی, وہ یہ ہے لا نسو ولا نذیو. عمر آپ کی بات نہیں سنیں گے, نہیں مانیں گے. یہ نہیں ہوا کہ لا پتا لوگوں کی طرح جیلوں میں ڈلوا دیا, نہ کیوں نہیں سنو گے بھائی میری بات, پرسوں کے دیو کئی کپڑا کہاں سے آپ کے پاس, یہ کپڑا ہم کو ملا ہے مالے غنیمت میں, آپ کا لباس کیسے بن گیا, کیونکہ یہ بڑے توانا تھے, بڑا ماشاء اللہ جسم تھا ان کا, بہادر بھی تھے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بیٹے سے کہا بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ اور آپ آزاد کر دو. بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دے دیا, کیونکہ جتنا کپڑا تھا اس میں ابا کا لباس مکمل ہونے والا نہیں تھا, میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دے دیا اور اس سے ابا جان کا لباس مکمل ہوا. فرمانے والے فاروق رضی اللہ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, الان نسمعوا ونطيعوا, اب ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں. صرف عمال کے محاسبہ نہیں, اپنے آپ کو محاسبے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, فریڈم آف اسپیچ اور اکاؤنٹیبلٹی. اسی طرح آپ کے دور میں عدالت کا باقاعدہ نظام, قاضی شریح کا نام ہم سب نے سنا, جن کی عدالت سے حضرت علی کو بھی واپس جانا پڑا, زنا کا معاملہ ہوا تھا, وہ عدل و انصاف, قاضی شریح پوچھتے ہیں حضرت علی سے آپ کے پاس کیا گواہی ہے اپنے اس دعوے کے لیے, کہا بیٹا اور غلام کا نہ نام, بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی. السلام علیکم, ٹھیک ہے, ساتھ جو غیر مسلم تھا وہ اس کردار سے متاثر ہوا, ایمان لیا. بارہ قاضی شریح بڑے طویل عرصے تک اس عدالت کے اندر قاضی رہے, اور یہ عدالت کا باقاعدہ نظام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. مجھے خوف ہے کہ اگر ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں بات کریں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا جناب. اسی طرح پولیس کا باقاعدہ محکمہ, جیل خانوں کا قیام, یہ عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ عنہ. ہاں, جیلوں کا تصور اسلام میں وہ نہیں جو ہمارے ہیں, کہ بہت سے مجرم ہمارے تو کم غیر ملکوں میں زیادہ باہر رہنے کے بجائے اندر رہنا پسند کرتے, کیوں, فیسلٹیز بہت ہے نا, اسلام کا تصور نہیں, دین اینڈ دیر فیصلے ہیں, الا یہ کہ جہاں شہادتوں کا معاملہ ہے, کچھ کاروائی کا معاملہ ہے تو کچھ عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کی بات ہے, دیٹس اٹ. باقی دین اینڈ دیر فیصلے ہیں, حدود ہے یا تعزیر ہے یا معافی ہے یا جرمان ہے, دیٹس اٹ. تو جیل کا تصور, پھر ریونیو کا پورا ڈپارٹمنٹ, اسی طرح محکمہ آبپاشی, باقاعدہ بڑی بڑی نہریں آپ نے جاری کروائی جن کے نام بھی مورخین نے نقل فرمائے. اسی طرح آمدنیوں کے مختلف ذرائع مقرر ہوئے, کچھ پہلے تھے کچھ اور مقرر ہوئے, زکات بھی ہے, صدقات بھی ہے, مال غنیمت بھی ہے, مال فے بھی ہے, غنیمت وہ جو جنگ سے حاصل ہو, اور مال فے سورہ حشر میں تفصیل آتی ہے, وہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو. یہ باقاعدہ سورس آف انکم اسلامی گورنمنٹ کی. فوجی چھاونیوں کا قیام بڑے بڑے ممالک میں, خیر اس وقت تو 60 لکیریں نہیں تھیں کہ پاکستان سے مصر جانا ہو تو پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت ہو، لیکن مراد ہے بڑے بڑے علاقوں کے اندر چھاونیاں تعمیر کرائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ اسی طرح حدیث اور فقہ کی تعلیم کی باقاعدہ خدمت کی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اور آپ کے دور میں علماء، اسی طرح مفتیان کرام، اسی طرح ائمہ مساجد تک کے وظائف خلافت کے تحت مقرر۔ اتحاد آپ کا میرا مسئلہ کہ مسجد ہم بنائیں، امام صاحب کی تنخواہ پے کریں، مسجد کے اخراجات ہم پے کریں اور حکومت عیاشیہ کرے، مدارس ہم بنائیں، قرآن کی تعلیم کے پیسے ہم خرچ کریں اور علماء تیار کرنے کے لیے امت اپنا پیسہ لگائے اور عوام حکمران بیٹھ کے عیاشیاں کریں نہ۔ جہاں اسلامی حکومت، جیسے میں نے عرض کیا، سینئر ٹیچرز بندوں کی مادی، دنیاوی، وقتی، عارضی ضروریات کی تکمیل کی ذمہ دار، وہیں ان کی آخرت کی روحانی اور دینی ضروریات کو پورا کرنے کی بھی ذمہ دار۔ یہ پورا نظام خلافت کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیر مساجد، اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع، اسی طرح رفاع عام کے کام، پانچ پانچ نابینا لوگوں پر ایک ایک ذمہ دار مقرر کیا گیا جو ان کی رکھوالی کرے گا، ان کے کام کاج کرے گا اور خلافت سے جو کچھ درکار ہے اس کی جانچ پڑتال رکھے گا۔ اسی طرح جس کو ہم کہتے ہیں پینشن، ایک بوڑھے کو دیکھا، لوگ اس کی مدد نہیں کر رہے تھے، کہا کیا ہو گیا، جب یہ جوان تھا تو خوب اس کو نچوڑا ہم لوگوں نے اور اب بیچارہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، ہماری مدد کی اس کو ضرورت ہے تو ہم اس کو بھول جائیں، اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ اسی طرح جس بچے کے متعلق معلوم ہے اس کا باپ نہیں ہے یا ڈسیبل ہو چکا ہے، اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا۔ اور رفاع عام میں یہ بھی ہے کہ ایسے نہیں ہمارے حکمرانوں کی طرح کہ جن کو اپنے گھر کے شیشے یا گاڑی کے شیشے سے باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ گھر میں جا کر حالات کو دیکھتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے، رات کو نکلے، کسی گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آئی، جا کے معلوم کیا تو ایک عورت ہے جو کچھ پتھر وغیرہ ہانڈی میں ڈال کر آگ میں رکھی ہوئی ہے کہ شاید بچے اس کو سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے، انتظار میں سو جائیں۔ عمر فاروق کو بڑا افسوس ہوا اور خود بیت المال کا جو بھی نظام تھا وہاں پر گئے، بے روز وغیرہ جو بھی، اور سامان اٹھاتے ہیں تو خادم کہتے ہیں لائیے میں لا تم کرنا، اللہ تعزیر واضح تم اضرا اخرا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، میں خود اٹھاؤں گا۔ لے کر بھی گئے اور عورت سے کہا پکائیے اس کو اور میرے سامنے کھلائیے تاکہ جن بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے اب ان کے چہروں پر مسکراہٹ بھی دیکھ لوں۔ کچھ دیر چولہے کی آگ کے سامنے بیٹھے کہ عمر تجھے جہنم کی آگ کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آج خلافت کی امور میں کوتاہی ہوئی کل اللہ جہنم میں تجھے ڈال سکتا ہے۔ اللہ یہ ہے ہمارے قلم پر، یہ ہیں پائنیئر نظام کی سطح پر دنیا کو نظام دینے والے، اور ان کا یہ خوف خدا، خوف آخرت کا تصور ہے۔ اسی طرح عدل و مساوات کا معاملہ، سینس آف پارٹیسپیشن، راہ چلتے ہوئے بوڑھی عورت نے روک لیا، اما نے روک لیا، اے عمر تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو مہر کے اوپر پابندی لگائے کہ اس سے زیادہ مہر نہیں ہو سکتا، میں نے سنا تو یہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اما جی نے اپنے انداز سے کہا، ہمارے ترجمے کرنے والوں نے انداز سے ترجمہ کیا، کہا کیا ہوا، کہا قرآن کہتا ہے قنطارہ کا لفظ موجود ہے، ڈھیروں بھی کوئی دے سکتا ہے، تو تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو اس کی اپر لمٹ کو مقرر کرے۔ وہیں عمر فاروق نے کہا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بوڑھی کے ذریعے عمر کو دین سکھا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے رکا۔ اب اس سے بڑھتا فریڈم آف اسپیچ کیا ہوگی، ایک دور سرحد کے علاقے میں وبا پھیل گئی، اب تلاش ہونی تھی، اپنی عقل سے فیصلہ کریں نا، پوچھا کسی کے پاس کوئی حدیث ہے، کسی کے پاس کوئی حدیث ہے کہ کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو ہمیں کیا انتظام کرنا چاہیے؟ عبد الرحمن لوگ کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، کہا میرے پاس حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اندر ہے وہ اندر ہے، جو باہر ہے وہ باہر رہے، اندر والا باہر رہے، باہر والا اندر رہے، حکم جاری کر دیا، پابندی لگوا دی۔ یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ثانی ہوں بس جو میں فیصلہ کر دوں گا، سنت کیا رہنمائی دے رہی، یہ تسلسل دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات نبوی کا۔ اسی طرح مہمان خانوں کی تعمیر، سرائے کی تعمیر اور دیگر مواصلات کے ذرائع، ڈاک کا محکمہ، یہ ساری کئی چیزیں ہیں جو اولیات عمر ہیں یا پائنیئر ہیں جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ 26 کہ 27 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، ایک عجمی غلام ابو لولو فیروز اس کا نام تھا، اور نماز فجر میں اس نے خنجر سے حملہ کیا اور بالآخر یتم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ چار خلفاء میں سے تین اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، سیدنا عمر فاروق یکم محرم الحرام، سیدنا عثمان غنی 18 ذوالحجہ اور سیدنا علی 21 رمضان المبارک۔ معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے تصور آگے کی چھٹیاں مناؤ، عمر فاروق کی چھٹی مناؤ اور عثمان غنی کی چھٹی مناؤ، تو حضرت علی کی چھٹی کیوں نہ منائے؟ کہ دن چھٹیوں کے لیے رہ گئے، 9-10 کی دکھائے گی چھٹی، جو اللہ کے راہ میں جان دے گیا ہم پیچھے بیٹھ کے کھانے کھائے اور چھٹیاں منائے، تو پورے سال میں کوئی دن بتا دو جب کسی صحابی کی شہادت نہ ہو، تابعین میں سے کسی کی شہادت نہ ہو، تبع تابعین میں سے کسی کی شہادت نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جانے دے گئے ہم چھٹیاں مانگتے ہیں، ہم چھٹیاں منائیں۔ ہاں اگر مقصد ہے کہ ان کی شہادتوں کا تذکرہ ہو، بالکل ہو، ان کے حالات زندگی کا تذکرہ ہو، بالکل ہو، اس لیے ہمارے اندر جوش ایمانی پیدا ہو، جذبہ ایمانی پیدا ہو اور ہماری جان مال بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگے، جیسے ان حضرات کی جانیں اللہ کے راہ میں قربان ہوئی۔ آخری دو ملکہ پر مختصر بات ہے، اس لیے کہ جو نظام کی سطح پر یہ برکات دنیا نے دیکھی وہ دراصل سیدنا عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کی کمیٹی بنا، بڑے بڑے صحابہ عبدالرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت عثمان بھی رضی اللہ عنہما، اور 6 پر چھوڑا کہ جو فیصلہ ہو مشورے سے 3 دن میں کر لیں۔ آپ کو یاد ہے 2 مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی، اگر خلافت کا نظام ختم ہو چکا ہو تو ایک رائے علماء کی ہے کتنے دن کے بعد وہ فرض عین ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو حوالے بھی دیے تھے، 3 دن کے بعد، اسی بنیاد پر فرمایا 3 دن کے اندر فیصلہ کر لینا کہ کون تمہارا امیر ہوگا۔ بالآخر وہ تفصیلی بات ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا اور وہ تیسرے خلیفہ ثالث بنے اس امت کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی کا دور کم و بیش 12 برس کا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، آخری 2-3 برس ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 12 برس کا دور ہے جس میں آخری 2-3 برس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں شورشیں ہیں اور عبداللہ بن سبا یہودی کا فتنہ ہے، جس کے نتیجے میں پھر امت کا وہ معاملہ ہوا کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کا وقت تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے شہید کیا تو یاد رکھنا اس کے بعد تمہاری امت کبھی ایک امام کے پیچھے نماز بھی ادا نہیں کر سکے، اور آپ دیکھیں اس کے بعد کیا اللہ سازش۔ تو یہ وہ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ 12 برس کا، جن میں سے 7-8 برس 9 برس وہی شان جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ آئیے پہلے ان کے چند ذاتی حالات پر ہم تبصرہ کر لیں۔ غنی بہت مشہور فیاضی کی وجہ سے، اللہ نے مال بھی بہت دیا اور جتنا مال دیا اس سے بڑا دل ان کو اللہ نے دیا اپنی راہ میں خرچ کرنے کا، ہر موقع پر، ہجرت کے بعد بھی، ہجرت سے پہلے بھی، مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت ہو، قحط سالی کا دور ہو، پانی کی ضرورت پیش آ جائے، کنواں کھلوانے کی ضرورت پیش آ جائے، یا تبوک کا اتنا بڑا معاملہ کہ جب ہر ایک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جتنا چاہے وہ خرچ کرے، آگے سے آگے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرے ہر موقع پر، اور وہی موقع تھا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تبوک پہ اتنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان یہ تمہارے لیے کافی ہے، آج کے بعد تم جو چاہو کرو تم سب کر سکتے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی احترام رسول کی روش بڑی قیمتی بات ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا سی بیعت ہوتی، جس ہاتھ سے بیعت کی زندگی بھر اپنے جسم کے پوشیدہ مقام پر یہ ہاتھ میں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا، زندگی بھر اپنے جسم کے پوشیدہ مقام پر میں نے کبھی یہ ہاتھ استعمال نہیں کیا، یہ احترام رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خشیت کا معاملہ اتنا کہ جب کبھی کسی قبر سے گزر ہوتا تو زار و قطار روتے اتنا کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے بھر جاتی۔ پوچھا عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، وہاں اتنا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن یہ قبر پر ایسا کیوں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں پھنس گیا، یہاں ناکام ہو گیا، وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہ بات مجھے رلا دیتی ہے۔ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے. جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے جن کو دی. لیکن خشیت کا عالم یہ ہے کہ جب بھی قبر سے, کوئی بھی قبر ہے, جب بھی قبر سے گزرتے تو زارو قطار رونا شروع کر دیا کرتے تھے. اسی طرح ذاتی حیثیت میں بھی رفاہ عام کے کام بہت کیا کرتے تھے, غنی نہیں تھے. جہاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ ہوتا, وہیں کہیں غلاموں کی آزادی کے لیے کثرت سے ہر جمعے کو مال خرچ کرتے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے. ایک جمعہ رہ گیا تو اس سے اگلے جمعے اس سے زیادہ مقدار میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا, غلاموں کو آزاد کرانا, لوگوں کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنا. ان معاملات میں بھی کثرت سے آپ کا مال خرچ ہوا ہے. آپ کے دور میں بھی وہ فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا ہے. یہ وہ بات تھی جو میں سنا تھا کہ لوگ سمجھتے کہ یہاں انتشار غلط بات ہے. آپ کے دور میں آذربائیجان کی فتح, قبرص کی فتح, اسپین پر حملہ بھی آپ کے دور میں ہوا ہے. یہاں تک کہ سندھ سے یورپ تک اسلامی حکومت کی جو سرحدیں ہیں وہ وسیع ہوتی چلی گئی ہیں. اور جو فوجی چھاونیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قائم ہوئی, ان میں آپ کے دور میں, توجہ کیجیے گا, ان میں آپ کے دور میں اتنی وسعت ہوئی کہ ایک ایک فوجی چھاونی میں 40,000 اونٹ پالے جاتے تھے. جی, تو میں کہہ رہا تھا کہ ان فوجی چھاونیوں میں 40,000 ایک فوجی چھاونی 40,000 کے قریب اونٹوں کو پالا جاتا تھا. یہ بھی تصور ذہن میں لے آئیے کہ یہ فوجی چھاونیاں کائے کے لیے, یہ مالی غنیمت کے لیے, کشور کشائی کے لیے. نہ وہی خلافت کا تصور سامنے رہے. یہ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اس ساری زمین تک اللہ کا پیغام پہنچے, اس ساری زمین تک اللہ کا نظام قائم ہو, اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر عادلانہ نظام قائم ہو, یہ ہے جس کے پیش نظر ساری جنگی تیاریاں کی. اور ایک خاص بات, جس کی سعادت اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی, وہ ہے پہلا بحری بیڑا اسلامی حکومت کا. حضرت امیر معاویہ اجازت مانگتے تھے, مصر میں تھے, حضرت ابوبکر صدیق سے بھی اجازت نہیں ملی, عمر فاروق سے بھی اجازت نہیں ملی, عثمان غنی نے اجازت دی. اور آپ ان کے دور میں باقاعدہ بندرگاہ میں قائم ہوئی جدہ میں, جو آج تک موجود ہے. تو پہلا بحری بیڑا, یعنی پہلی بحری فوج جو ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قائم ہوئی. پھر آپ کے دور میں مسجد نبوی کی بھی توسیع ہوئی, اور ایک بہت بڑی خدمت قرآنی وہ آپ کے دور میں ہوئی, وہ ہے امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے کا عمل. یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے جب جامع القرآن کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. جامع القرآن قرآن کو جمع کرنے والے, یہ بات درست محسوس نہیں ہوتی. قرآن کو تو جمع کر کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بتا گئے, سینوں میں جمع کر دیا, اور لکھا ہوا بھی تھا. ایک کتابی شکل میں کس کے دور میں ہوا؟ جی, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات اسلام عجمی نان عرب علاقوں میں چلا گیا, غیر عرب علاقوں میں چلا گیا. اب مسائل آ رہے رسم الخط کے. عربی میں جیسے بولنے کے انداز ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے, ایسے لکھنے کے انداز رسم الخط میں ڈفرینٹ ہے. اب کیا کریں, عجمی تو بڑا شان ہو جائے گا جو کہ غیر عربی. تو ایک رائٹنگ اسٹائل, ایک رسم الخط پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمایا ہے امت. مثلا ایک مثال دیجیے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین, مین پہ کھڑا زبر ہے نا, اور ہم کھینچ لیتے اس کو. اردو میں مالک اس طرح بھی لکھا جاتا ہے کہ مین الف لام کاف, مالک اردو میں سے لکھا جا سکتا ہے. لیکن اب آئیے سورۃ الناس, قل اعوذ برب الناس, آگے کیا ہے؟ ملک الناس. تو گویا مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے. اگر ہم نے لکھ دیا میم اور الف لگا دیا اس کے ساتھ اور پھر لام کاف لکھے, تو یہ مالک کو پڑھا جا سکتا ہے, یہ کبھی بھی ملک نہیں پڑھا جا سکتا. لیکن اگر صرف لکھا ہے میم لام کاف, تو کھڑا زبر لگا دے تو مالک ہو گیا, زبر لگا دے تو ملک ہو گیا, دونوں ممکن ہے نا. اب قیامت تک قرآن حکیم میں میم لام کاف ہی لگا ہوگا, میم لام کاف ہی لگا ہوگا, تاکہ جن کی قرآن میں مالک ہے وہ مالک پڑھنے جیسے ہم پڑھتے ہیں, اور جو ملک پڑھنا چاہے وہ ملک پڑھ لے, دونوں پڑھ سکتے ہیں نا. لیکن کبھی بھی میم الف لام کاف نہیں لکھا جائے گا. یہ جو رسم الخط ہے انٹیکٹ پوری امت میں, یہ کمال کہیے یا خدمت قرآن کہیے, یہ اللہ نے عطا فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. آپ کے دور میں مؤذنوں کی عجیب بات ہے، ہمیں عجیب لگتی ہے، مؤذنین کی باقاعدہ تنخواہیں بھی مقرر ہوئی بیت المال یا نظام خلافت کے تحت۔ بہرحال یہ 12 برس کا دور، اور آپ کے آخری دور میں وہ پھر وہ عبداللہ بن سبا یہودی، اس کا فتنہ سبائی جسے کہا جاتا ہے، اور شورش یہاں تک پہنچی جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کہ 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ کربلا کی تاریخ کو بیان ہوتی ہے لیکن حضرت عثمان کے 50 دن کے محاصرے کا تذکرہ نہیں آتا، اور ان کے جسم سے خون کا بہنا اور اس کے چھیتوں کا قرآن کے مصحف پر آنا یہ بھی بیان نہیں کیا جاتا، لیکن کہا کہ ان کو میری ذات سے دشمنی ہے، مجھے شہید ہونا ہے، اگر اللہ نے لکھا ہے تو ٹھیک، لیکن میں امت میں افتراق نہیں چاہتا کہ امت میں دراڑ پڑ جائے، اپنی جان دے دی امت کو متحد رکھنے کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، 5 برس کا معاملہ، لیکن اس کے بعد تو جو خود عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں نے سازشی تھے مجھے قتل کیا تو میرے بعد ایک امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکو، اور وہاں سے اس سلسلہ آگے بڑھا، مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں سے بھی ٹکرائیں، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ بھی یقیناً ابن سبا ہی کے فتنے کا تسلسل تھا، جنگ جمل کا معاملہ ہو، جنگ صفین کا معاملہ ہو، آگے تاریخ کا ایک تاریخ باب بھی ہے، یہ وہ شورشیں ہیں یا فتنے ہیں یا سازشیں ہیں، یہ انتشار کا معاملہ جس سے نبرد آزما ہونا پڑا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور 5 برس کا کم و بیش آپ کا دور خلافت رہا ہے۔ آپ کی تنظیمی معاملات ظہر کی انتہا پر، اور جو تصوف کے جتنے سلاسل ہیں وہ سارے جا کر جڑتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اب یہ پوری ایک الگ بحث، تصوف پھر اس کے سلاسل ایک الگ بحث ہے، لیکن تصوف میں جو دین کے باطنی رموز پر اثرات پر باتیں ہوتی ہیں یہ سارے سلسلے جا کے جڑتے یا جوڑے جاتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ پھر سادگی آپ کی زندگی میں بڑی تھی، اور آپ کی کنیت ہی تھی ابو تراب، تراب پٹی کو کہتے ہیں، بڑی درویشی تھی، زمین پر لے جایا کرتے تھے، شاید اس نسبت سے آپ کی کنیت ابو تراب پڑی۔ عبادت و ریاضت بہت کثرت کے ساتھ، اللہ کے کلام کی تلاوت بہت کثرت کے ساتھ، پھر عربی گرامر جو ہے اس کو جو پائنیئرز کا نام لیا جاتا ہے اس خود سیدنا علی بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ کے کلام پر بڑی گہری نظر تھی، فرماتے کوئی آیت جس کے پیچھے کوئی پس منظر ہے، شان نزول ہے، کوئی حکم ہے، ایسی نہیں جو میرے علم میں نہ ہو۔ حدیث پر بھی بڑی ان کی گہری نگاہ تھی، اور ایک بہت بڑا وَأَقْوَاهُمْ عَلِي جو قضا کا معاملہ ہے، فیصلہ کرنے کا معاملہ مقدمات کی، اس کی بڑی نمایاں شان ہے جو سیدنا علی کو حاصل، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین سب کے سب اپنے دور میں نہ صرف یہ کہ آپ سے مشورے لیتے تھے، بڑے بڑے بلکہ بڑے بڑے معارضت العرا مسائل اور مقدمات میں آپ کے فیصلے کو حتمی فیصلہ تسلیم کرتے تھے۔ یہ ہے شان سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی۔ شاہی سے بھی لگاؤ تھا، دیوان آپ کا مشہور، فیصلے اتنے فرمائے کہ علماء نے آپ کی قدایا، یعنی کہ جو فیصلے آپ نے فرمائے اس ان واقعات کو علیحدہ سے مرتب فرما دیا ہے۔ یہ چند آپ کی ذات حالات کے حوالے سے۔ فتوحات کا کوئی خاص تسلسل نہیں ہے آپ کے دور میں، صرف سیستان اور کابل کے چند علاقوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ آپ کے دور خلافت میں فتح ہوئے ہیں، اور باقی سارا وہ اکثر بغاوتوں کا سلسلہ ہے کہ جس سے آپ کو نبرد آزما ہونا پڑا ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ کے دور میں چند اور باتیں جو خلافت کی امور کے حوالے سے ہیں، فوج اس کا تسلسل برقرار، اور جو آمدنی کے ذرائع تھے اس میں ایک اہم ذریعہ جو آپ کے دور میں اضافہ جس کا ہوا وہ جنگلات کی آمدنی تھی، جو اس سے پہلے اسلامی حکومت کے سورسز آف انکم میں شامل نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق کی طرح، حضرت عثمان کی طرح آپ کی عمال جو عاملین تھے ان کی اخلاقی نگرانی کرتے تھے، محاسبہ کرتے تھے، خراج کی آمدنی کا کڑا احتساب کرتے تھے۔ خراج جیسے عراق کی فتوحات ہوئی تو بڑی کثرت سے زمین مسلمانوں کو ملی، کاشت کرنے والوں کے حوالے رکھا گیا، آمدنی بیت المال میں آئی، اس کا کڑا احتساب کرتے۔ ذمیوں کے ساتھ بڑے نرم معاملات آپ نے رکھے، ان کے حقوق کی پاسداری کی۔ ذمیوں کے بارے میں ان ادوار میں بھی اور لکھائے کے بعد کے ادوار میں بھی ایک بات نوٹ کیجیے گا، جب کبھی مسلمانوں کی باہمی جنگیں ہوئی تو وہ علاقے جہاں ذمی اسلامی حکومت کے تحت تھے انہوں نے بغاوت کبھی نہیں کی، اس لیے کہ ان ذمیوں کو جو غیر مسلم تھے یہ معلوم تھا کہ جو حقوق ان اسلامی حکومتوں میں ہمیں مل سکتے ہیں وہ ہمارے اپنوں کی حکومت میں بھی نہیں مل سکتے. اور ایک دیانت یہ رہی ہے تاریخ اسلامی میں جب ہمارے خلفاء دیانتدار رہے، ایک دیانتدار یہ رہی کہ اگر کبھی آپس کے حالات کی وجہ سے یا کچھ اور حالات کی وجہ سے ذمیوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہ ہو سکے تو اس ٹائم پیریڈ اس وقت کا جو جزیہ آتا تھا اسلامی حکومت کو وہ واپس کیا گیا ہے کہ ہم تمہاری ذمہ داری صحیح ادا نہ کر سکے ٹیکس واپس لو. تو ٹیکس ریٹرن کا کانسیپٹ بھی وہاں پر موجود ہے. ایک اہم بات یہ جو ہم نے اکنامکس میں پڑھے مارشل کے کینونز آف ٹیکسیشن، مارشل کے کینونز آف ٹیکسیشن میں چند بنیادی باتیں یہ ہیں کہ ابتدائی دور کا اگر ٹیکس ہے وہ کم ہو ہلکا ہو، شروع میں سختی کم نرمی زیادہ ہونی چاہیے، ہر ایک کی جو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کو سامنے رکھ کر اس پہ ٹیکس لگایا جائے، نہ کہ سارے گدھے گھوڑے جیسے ہمارے یہاں برابر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ کینونز آف ٹیکسیشن میں خاص پائنیئر ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بازار کی بھی نگرانی آپ کے دور میں ہوا کرتی تھی اور خود جا کے پرائسز کو دیکھا کرتے تھے، معیار کو بھی دیکھا کرتے تھے. بس یہاں پہ میں سلسلے کو روکتا ہوں اور 21 رمضان مبارک کو مشہور تاریخ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ. مجھے اندازہ ہے کہ کچھ ہم تاریخی تفاصیل میں زیادہ گئے ہیں، آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے ان خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی نظام حکومت جسے ہم نظام خلافت کہتے ہیں اس کی جو چند خصوصیات سامنے آتی ہیں وہ کیا ہیں. یہ تو طے تھا کہ قانون کی عبادت ہستی ہوگی، کس قانون کی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس پر میں نے زیادہ بات نہیں کی کیونکہ اگلی ڈبول ہے نا مسئلہ تھا قانون کی عبادت ہستی قرآن و سنت کی، اور جب کبھی مسائل پیش آ رہے تو قرآن کو یا سنت رسول کو ریفر کیا جا رہا ہے، سنت رسول سے ہٹنے کی سرے کو کوشش نہیں، کیسے میں اسامہ کو روک دوں جبکہ اللہ کے نبی نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وبا پھیل کے بھی کیا کرے، عبد الرحمان بن عوف کرے میرے پاس یہ حدیث ہے لائیے اس پر عمل کرے اور قانون پاس کر دیا، اندر والے اندر رہیں گے باہر والے باہر رہیں گے. تو قرآن و سنت کی بالادستی نمبر ایک. نمبر دو شرائط کا نظام، مشورے کی فضا، ڈکٹیٹرشپ نہیں بلکہ مشورے کی فضا قائم ہے اور وہ چاروں خلفاء کے دور میں یہ بات ہمیں دکھائی دیتی ہے اور چاروں خلفاء نے ایک دوسرے سے مشورے کیے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق ہیں تو باقی تینوں سے مشورے کرتے رہے، علی مرتضیٰ آخر میں ہیں پہلے تینوں کے مشوروں میں وہ ہمیشہ شامل رہے. تو وہ جو اسلام کا شورائیت کا تصور ہے مشورے سے معاملات کو طے کیا جائے وہ بھی انٹیک ہے، وہ ہمیں وہاں دکھائی دیتا ہے. تیسری بات خلفاء کا ذاتی کردار، یہ بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے اور قوم کا سردار نہیں قوم کا خادم سمجھتے تھے، یہ ان کے بلند کردار کی گواہی چاروں کے ادوار میں ہمیں ان کے ذاتی معاملات میں بھی اور حکومت کے معاملات میں بھی دکھائی دیتی ہے. چوتھی بات تصور امانت، کیا آج جو بیت المال ہمارے پاس ہے امانت ہے. مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی ذات پر بڑے رقیق الزامات لوگوں نے لگائے لیکن الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کو جواب الحمدللہ دیے ہیں. بہرحال ایک مسئلہ آیا، ان کے کوئی رشتے دار نے بیت المال سے کچھ پیسہ لے لیا، انہوں نے بڑی سرزنش کی اور جب وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے تو اپنی جیب سے پیسہ بیت المال میں جو ہے وہ انہوں نے لوٹایا ہے. بیت المال کے لیے کہیں سے خوشبو آ گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیگم نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ پہ لگ گئی، اس کا اندازہ تھا کہ رقم بیت المال میں جمع کرائی ہمارا نہیں. شدید گرمی ہے، عثمان غنی اپنے گھر میں چھاؤں میں، عمر فاروق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، عمر کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ کہا بیت المال کے دو اونٹ ہو گئے تلاش کر رہا ہوں. بیت المال کے دو اونٹ 22 لاکھ مربع میل کم و بیش، بیت المال کے دو اونٹ ہو گئے اس کی تلاش میں نکلا ہوں، یا پوری قوم بیچی جائے تو پوچھنے والا نہیں. تو یہ تصور امانت کہ بیت المال اس کی اکاؤنٹبلٹی اس کا حساب کتاب. پھر اگلی بات عمال کن لوگوں کو ذمہ دار بنا رہے ہیں، ان کی سکروٹنی ہو رہی، ان کی اکاؤنٹبلٹی ہو رہی، ان کی نگرانی ہو رہی، اور اگر کسی کے حوالے سے محسوس ہو کہ اس کی ذمہ داری کی وجہ سے کوئی شاید ناجائز فائدہ اٹھانے کے چکر میں دو لگوا دیے، دو بڑے صحابی کو بھی لگوا دیے اپنے گورنر کو، کہ کل بیٹے کے دماغ میں بات آئے کہ میرا باپ گورنر ہے تو میں جو جاؤں کروں جس طرح جاؤں کسی نے ظلم و ستم کروں. تو عمال کی نگرانی, اسکروٹنی اور اکاؤنٹیبلٹی, یعنی ان کا احتساب کا معاملہ. پھر فلاحی ریاست کا تصور, عوام کی فلاح اور بہبود کا کام بھی ذاتی حیثیت میں بھی, چاہے وہ بکر صدیق ہیں مجارے بوڑھی عورت کی خدمت کے لیے, عمر فاروق ہو اپنے کاندھوں پر لاد کر جا رہے بیت المال سے اناج لے کر کہ بچوں کو جو میں روتا دیکھ کر آیا اب ان کے چہروں پر خوشیاں مسکراہٹیں بھی میں دیکھ لوں. اسی طرح لوگوں کے جو بنیادی حقوق اور اس میں مسلمان کافر کی تقسیم نہیں, یہ ضمنی گالی نہیں ہے, نہیں قبول کرتا اس کا چوائس. ٹیکس دے رہے اسلامی حکومت ذمہ دار ہے اس کی جان مال آبرو عقیدے گھر عبادت گاہ کی حفاظت, ان کے حقوق کا بھی لحاظ, بنیادی حقوق کا. یہاں تو انسان مر جاتے اور عمر فاروق کیا فرماتے, فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اللہ کے حقوق, مجھ سے جواب نہیں ہوں. تو لوگوں کے بنیادی حقوق کا تصور بھی. پھر وہ جو نبوی مشن ہے وہ جاری, اعلائے کلمۃ اللہ اور اجرائے احکام شریعت. اعلائے کلمۃ اللہ اللہ کی دین کی سربلندی, وہی فتوحات کا سلسلہ اسی لیے کہ اللہ کا دین غالب کا ہوتا چلا جائے, لوگوں کو ظلم سے نجات دلا کر عدل میں لانے کی کوشش کی جائے, اور اجرائے احکام شریعت کے احکامات کا نفاذ. زکات کا انکار کر رہے ہو, میرے جیتے جی ونحیم میری ذات پر یہ کام ہو سکتا ہے, ایک رسی بھی دے دے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں دو گے قتال کروں گا تمہارے خلاف. تو اعلائے کلمۃ اللہ اللہ کے کلمے کی سربلندی, یہی خلافت ہے. اور اجرائے احکامات شریعت, شریعت کے احکامات کا اجرا اور اس میں کوئی بھی کوتاہی برتنے کو تیار نہیں. یہ وہ چند سیلین فیچرز ہیں جو خلافت راشدہ کے ہمارے سامنے آتے ہیں. قرآن و سنت کی بالادستی بھی وہ تو طے شدہ بات ہے, اور منہج نبوی کا تسلسل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, شرائط کی روح, مشوروں سے معاملات کو طے کرنا, نہ کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ والا تصور کوئی موجود ہو. اسی طرح خلفاء کا اپنا بنیادی کردار, پھر امانت کا تصور, بیت المال کے حوالے سے, رعایا کے حوالے سے کہ کل اللہ کے حضور ہم جواب دیں گے, بکری مر جائے اس کے بھی جواب دیں, اور فلاحی ریاست کا تصور, بنیادی حقوق کا تصور, سب سے بڑھ کر اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اس کی وسعت اور اللہ کے احکامات, اس کی شریعت کے احکامات کا اجرا, یہ وہ مضامین یا آپ کہیں کہ مجموعی اعتبار سے اہم خصوصیات ہیں جو دور خلافت راشدہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان خلفائے راشدین پر اور اپنے نبی کی صحابہ کی جماعت پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک وضاحت پچھلے مہینے کے حوالے سے ہے, مجھے بعد میں بھی احساس ہوا تھا, پچھلے مہینے ہم نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی, اور جن آیات سے بات شروع ہوئی تھی وہ آج بھی ابتدا میں تلاوت کی گئی. میں غلطی سے بار بار سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4 اسے کہہ رہا تھا, رکوع نمبر 5 کہہ رہا تھا, جبکہ وہ تذکرہ رکوع نمبر 4 میں ہے. آیات کا ہمارا صحیح دیا گیا تھا, البقرہ 31 سے لے کے البقرہ 38 تک, لیکن وہ رکوع نمبر 4 ہے. میں گزشتہ مہینے غلطی سے اس کو رکوع نمبر 5 کہہ رہا تھا. توجہ دلانے کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا. سوالات اگر آج کی گفتگو کے حوالے سے کچھ ہوں تو آپ لکھ کر بھجوا دیجئے, انشاءاللہ ان کے جواب کی کوشش کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال یہ کہ is it true of a hadith that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is recorded to have said that my ummah will not face a period more than 100 years without a khalifa. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں فرمایا کہ میری امت 100 برس سے زیادہ کا عرصہ نہیں دیکھے گی کہ خلیفہ موجود نہ ہو؟ یہ مجددین کے بارے میں ہے کہ ہر 100 برس پر میری امت میں اللہ کسی مجدد کو کھڑا فرمائیں گے. مجددین, دین میں بگاڑ آ جاتا ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ ہر صدی پر کسی مجدد کو کھڑا کریں گے. مجددین کے بارے میں ہے, خلیفہ کے بارے میں نہیں. If people stand up to implement Sharia, how is it to be done and when, what are your views about what happened at Lal Masjid, they also stood up for the Sharia. یہ سوال کہ اگر آج ہم نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, میں گزشتہ 2 مہینوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری نشستوں کے آخر میں ایک یا دو نشستیں اسی موضوع پر انشاءاللہ ہوں گی، اور اس کے لیے پچھلے دو مہینے سے اور آج بھی حوالہ دیا جا رہا ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بہت جامع خطاب ہے، کتابی شکل میں بھی موجود ہے، رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی اگر آپ اس کی سماعت ہو جائے یا اس کو پڑھ لیں تو کافی حد تک آپ کو جواب مل جائے گا. اور یہ سوال لال مسجد کے حضرات کے حوالے سے ہے، ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن بہرحال طریقہ کار کے حوالے سے کچھ ہمارے اپنے نظریات ہیں، وہ میں آپ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کتابچے کو پڑھ لیں، چھوٹے سائز کے 60 صفحات ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. باقی تفصیل سے تدریس انہیں نشستوں میں آئندہ آخر میں ایک یا دو نشستوں میں اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کیسے نامزدگی یا شورا کے سے جی یہ مشورے سے معاملہ تھا، حضرت عثمان نے چھوڑ دیا اس معاملے کو، نہ نامزدگی کی حضرت عثمان نے نہ کمیٹی کا معاملہ ہوا، لیکن یہ باہمی مشوروں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت منعقد ہوئی. کیا خلافت راجہ سے متعلق آج مسلمانوں میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد عبداللہ بن سبا یہ سین با الف ہوگا صحاب نہیں، اس پوشیدہ راز کو مسلمانوں پر افشا کرے تاکہ کربلا کے بعد کی حقیقت معلوم ہو سکے. بہت تفصیل طلب بات ہو جائے گی. ویسے جس کتاب کا بھی حوالہ سانح کربلا کا حوالہ دیا، سانح کربلا جو کتابچہ ہے استاد محترم ڈاکٹر صاحب کی خطاب پر مشتمل، اس میں کچھ اس کا اشارہ آپ کو مل جائے گا، تھوڑی سی تفصیل مل جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی رہے گی ہمارے لیے. آج شام کا پروگرام اس کا اناؤنسمنٹ مغرب کے بعد کا ہوا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو رہے گی. جو وہاں آ سکتے ہو وہاں تشریف لے آئیں، ورنہ کم از کم سانح کربلا میں تھوڑا سا تذکرہ آپ کو اس میں مل جائے گا. You have given reference to system being followed in Scandinavian countries. Is there any possibility we can discuss that in any future lecture in order to bring their understand in consideration? آخری جملہ کلیئر نہیں شاید. میرا خیال ہے کہ زیادہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی خصوصیات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور وقت نہیں ہے. ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا کہ خلفاء راشدین کے دور کی خصوصیات کو کما حقہ ہم ڈسکس کر سکیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ مہینے سے ہم یہ بات شروع کریں گے انشاءاللہ کہ آج کا انشاءاللہ نظام خلافت اگر ہوگا تو اس کے سیلنٹ فیچرز کیا ہوں گے. جب اس پر ہم بات کریں گے تو بہرحال وہ سوشل ویلفیئر کا بھی تصور اس میں ہے، تو وہاں وقت نے مجھے اجازت دی. میری اتنی لمیٹیشنز بھی ہیں، ظاہری بات ہے میری اتنی معلومات، میری اتنی نالج بھی کم ہے، تو جتنی میں تیاری کر سکا اس کو اس میں بلڈ ان کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، کچھ سوالات بتایا گیا کہ وہ آئندہ کے موضوع یا موضوعات سے متعلق ہیں، تو وہ ہم ایک نظر دیکھ لیں گے اور ان موضوعات کو انشاءاللہ کور کر لیں گے. آج جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے کوشش کریں گے سوالات سامنے آ جائیں.
پوری پڑھی آپ نے کبھی؟ لیکن
جی اس حدیث کے حوالے سے، ہاں اچھا ٹھیک، حدیث کے حوالے سے وضاحت مانگی ہے کہ مکمل حدیث یہ ہے، میں علم کا شہد، حضرت ابوبکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان چھت اور علی دروازہ. وضاحت فرمائی، آپ نے ریفرنس بخاری کا دیا ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ میری معلومات میں اضافہ ہوا تو زندگی رہی تو آئندہ مہینے آپ سے شیئر کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. جتنی میں نے آپ کو سنائی تھی وہ معرف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی ہی نقل کی، لیکن اگر یہ مکمل ہے، میری معلومات کی کمی ہے، اور مل گئی تو ضرور آپ سے آئندہ مہینے انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. یاد رکھیے بس. جی کچھ ایک دو غیر متعلقہ سوالات اور کچھ آئندہ سے متعلق موضوعات سے متعلق ہیں، تو انشاءاللہ ان کا جواب ان کے موقع پر آئے گا. جی ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اس نظام خلافت کو نافذ کرنے کے لیے؟ جو ہمارا پہلا لیکچر تھا وہ اسی موضوع پر تھا کہ وہ ذمہ داری جو انبیاء رسول پر تھی اب وہ ختم نبوت کے بعد اس امت پر ہے، اور جیسے آج ایک اشارتاً حوالہ آیا کہ علماء کے ایک طبقے کی رائے یہ بھی ہے کہ اس نظام خلافت کا قیام امت کے ذمہ فرض ہے، اور تنظیم اسلامی اسی بات کی دعوت دے رہی ہے کہ ہم خود اللہ کے بندے بنے، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اللہ کی بندگی کے نظام کو نافذ کرنے کی جدوجہد کریں۔ ہماری تنظیم کا سلوگن، ہماری مختلف میگزینس میں کتابچوں پر یہی ہے کہ تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام۔ یہ ساری محنت اسی کام کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد کریں۔ آپ ان ذمہ داریوں کو مزید سمجھنا چاہیں تو بہت پیارا خطاب اور کتابچے کی شکل میں موجود ہے، فرائض دینی کا جامع تصور، محترم استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، جو تین جملوں میں یہ ہے کہ ہم خود اللہ کی بندگی کی کوشش کریں ذاتی زندگی میں، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دیں، اور اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کے نفاذ کی جدوجہد کریں۔ یہی ہمارے فرائض ہیں۔ یہ کام ہوگا انشاءاللہ آج یا کل، جب بھی اللہ کو منظور ہوگا تو خلافت کا نظام تو قائم ہوگا، لیکن مجھے اور آپ کو انتظار نہیں کرنا، کیونکہ میری اور آپ کی موت ابھی آج بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تیاری کے لیے آگے بڑھیے، اجتماعیت میں آئیے، ہمارے دست و بازو بنیے تاکہ ہم سب مل کر اپنے اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان، اچھا میں نے بھی فرمایا 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، بخدا میں نے بھی فرمایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت میں کہ بنی اسرائیل 72 میں بٹے تھے، تم 73 میں۔ سوال آگے ہے کہ ایک گروہ رائے راست پر ہوگا، وہ بھی بات ہو گئی۔ سوال ہے کہ جب فرقہ ہونا ٹھیک بات ہی نہیں ہے تو پھر ایک فرقہ صحیح کیوں کر ہوگا؟ غالباً میں نے یہ وضاحت بھی کی تھی، بلکہ یقیناً کی تھی، ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم آج 73 کو گننا شروع کر دیں، اور اگلی غلطی کیا ہوگی؟ ہم کہیں حنفی ایک فرقہ، شافی ایک فرقہ، دیوبند مالک ایک فرقہ، اور حنفی شافی مالک حنبلی، ٹھیک ہے، اور نہیں جائیں گے دیوبندی ایک فرقہ، بریلوی ایک فرقہ، اہل حدیث ایک فرقہ، اور نیچے جائیں گے معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، جمیعت علماء اسلام فے، جمیعت علماء اسلام سین، جمیعت علماء اسلام الف، جمیعت علماء اسلام قاف، اور گن کے ہم 72 بنا دیں گے۔ قطعا نہیں، اہل تشیع کی بات میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت، ساری امت جو سنت رسول کو حجت اور جماعت صحابہ کو معتبر مانے، یہ شافی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، مالکی بھی ہے، حنفی بھی ہے، یہ دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، یہ تبلیغی جماعت بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، ہندو تحریر بھی ہے، تنظیم اسلامی بھی ہے، اور یہ سب ہے اہل سنت والجماعت کی پوری امت ہے۔ اہل تشیع کو چھوڑ کر ان پر ہم بحث نہیں کر رہے، جو سنت رسول کو حجت اور جماعت صحابہ کو معتبر مانے، یوں دو ہی بندے بنیادی، اہل سنت والجماعت اور ان کے بالمقابل اہل تشیع کا معاملہ، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن خدا را کبھی یہ نہ کیجئے کہ مختلف جماعتیں یا مسالک، اسکولز آف تھاٹ یا مکاتب فکر، یہ فرقے نہیں ہیں، مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، اسکولز آف تھاٹ ہیں، لیکن سب مل کر اہل سنت والجماعت ہی بنتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شام کے پروگرام میں خواتین کے لیے بھی باپردہ شرکت کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری اس حاضری کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری، ہمارے والدین کے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمیں سچی اور خالص توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اس کی دعوت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ اپنے نبی پر اپنی کروڑ ہاں کروڑ رحمت نازل فرما. اے اللہ اپنے نبی کے صحابہ پر لاکھوں رحمت نازل فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ ہمیں جان و مال سے فی راہ جہاد کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضرات صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی اور ان کی غیرت ایمانی کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما اور اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر جد و جہد کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرما اور اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما, ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ